أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين، العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء جواز، وجواز الصراط حب علي بن أبي طالب. مومنین کرام، حقوق اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے جو دروس بیان کیے گئے اس میں ایک اہم ترین حق کا ذکر کیا. اس حق کا نام ہے ولایت اہل بیت، ولایت محمد و آل محمد. دین مقدس اسلام کی اساسی اعتقادات میں سے اور بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم اور ایک اہم ترین اعتقاد، جو حقیقت میں ایک طرح سے دین اسلام کی اساس ہے اور بنیاد ہے اور اس عظیم شریعت کی بقا کا راز ہے، وہ ولایت اور امامت آل محمد ہے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ولایت کی اہمیت اور ولایت کی عظمت اور ولایت کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے متعدد احادیث اور آیات بیان کی گئی ہے. ولایت کے حوالے سے آج ایک اہم ترین موضوع اور اہم ترین عنوان کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے. اس موضوع کا نام ہے قیامت کے دن ولایت کے بارے میں ہر ایک انسان سے ضرور سوال ہوگا، ہر ایک انسان سے پوچھا جائے گا، اور خوشبخت اور کامیاب سعادت مند انسان وہی انسان ہے جس کی زندگی میں ولایت ہو، آل محمد کی ولایت کو جس نے قبول کیا ہے، اور انہی کی ولایت کی روشنی میں، انہی کی امامت کی روشنی میں، اور انہی کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی پوری زندگی بسر کی ہو، وہ انسان نہایت خوشبخت ہے اور خوش نصیب ہے. اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے ولایت کے بارے میں سوال نہ ہو. ہر ایک انسان کے بارے میں سوال ہوگا ولایت کے بارے میں، اور وہی انسان قیامت کے دن جنت کا مستحق ہے، خدا کے رحمتوں کا مستحق ہے. وہ انسان بخشا جائے گا، اس انسان کے لیے نجات ہے، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے خدا کی مغفرت اور خدا کی رحمتیں ہیں، جو حقیقی معنوں میں اہل ولایت ہو، اہل امامت ہو، اور خدا کی بارگاہ میں ولایت اور امامت کو لے کر جو انسان وارد ہوتا ہے وہ انسان سعادت مند اور خوشبخت ہے. اور قرآن پاک کی آیات میں اس بات کا بھی ذکر ہے، خدا کی بنیادی اور اساسی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت ولایت آل محمد ہے، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. یوں تو خدا کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، ایک اساسی اور بنیادی نعمت جس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا، ضرور پوچھا جائے گا، وہ ولایت آل محمد اور امامت آل محمد ہے. آئیے اس حوالے سے آپ چند روایات اور کچھ آیات کہ خدا کی بنیادی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت نعمت ولایت اور نعمت امامت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، اور وہی انسان کامیاب ہوگا، خوشبخت ہوگا، جنت میں جا سکے گا جو اس سوال کا صحیح طریقے سے جواب دے, اور جو اہل ولایت اور اہل امامت ہو وہی قابل جنت, وہی لائق مغفرت ہے. یوں تو قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں جن میں امامت اور ولایت کو نعمت الہی قرار دیا گیا ہے. خدا کی بنیادی اور اساسی نعمتوں میں سے نعمت امامت اور نعمت ولایت ہے. اس بات کا اعلان اور اس بات کا اظہار قرآن پاک کی متعدد آیات میں ہیں. انہی آیات میں سے جن میں ولایت کو خدا نے نعمت قرار دیا ہے اور اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, پوچھا جائے گا, سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 31 ہے. اس آیت میں ارشاد رب العزت ہے, الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنا. الم تروا, اے انسان دیکھتے نہیں ہو, ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, اے انسان تم دیکھتے نہیں ہو کہ خدا نے تمہارے لیے خلق کیا ہے, تمہاری زندگی کے لیے, تمہارے سکون کے لیے, تمہاری آرامش کے لیے, تمہاری راحت کے لیے خلق کیا ہے. ہر وہ نعمت جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تمہارے لیے خلق کیا ہے. ستارے تمہارے لیے بنائے گئے ہیں, آسمان تمہارے لیے بنائے گئے ہیں. یہ جو عظیم خدا کی نظام شمسی ہے, سورج کا جو روشنی ہے, چاند کی روشنی ہے, یہ پورا جو فضائی نظام ہے, یہ سب کے سب تمہارے لیے خدا نے جو ہے نا وہ خلق کیا ہے. وما فی الارض, اور زمین میں بھی جو بے شمار خدا کی نعمتیں ہیں, جو کچھ زمین میں جو نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں, انسان سے خطاب ہے, خدا نے تمہارے لیے بنایا ہے. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنا, اور خدا نے فراوان کر دیا ہے اپنی نعمتوں کو. بہت ساری نعمتیں آشکار ہے, ظاہر ہے, نمایاں ہے, واضح ہے. آشکار نعمتوں کو بھی خدا نے فراوان کر دیا ہے, بے شمار کر دیا ہے. خدا نے بے شمار آشکار اور انتہائی واضح نظر آنے والی نعمتیں بھی, خدا نے تم کو بہت ساری نعمتیں دی ہے. وہ ظاہرتا و باطنا, اور بہت ساری ایسی نعمتیں بھی ہیں جو تم درک نہیں کر سکتے, جن جو باطن ہے, پنہان ہے, پوشیدہ ہے. وہ ساری نعمتیں بھی خدا نے تمہارے لیے جو ہے وہ عطا کیا ہے. لہذا اس آیت میں خدا نے کئی نعمتوں کا خدا نے ذکر کیا ہے. بہت ساری نعمتیں آسمان میں ہیں, بہت ساری نعمتیں زمین میں ہیں, بہت ساری نعمتیں آشکار اور واضح ہیں, نظر آ رہی ہے, اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو انسان کی ادراک سے, انسان کی شعور سے, انسان کی فہم سے بالاتر ہے. انسان ان نعمتوں کو نہیں دیکھتے. وہ بھی ساری نعمتیں خدا نے انسان ہی کے لیے خلق کیا ہے اور انسان ہی کے لیے بنایا ہے. لہذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا. ان میں سے کچھ نعمتیں ظاہر ہیں, کچھ نعمتیں باطنی اور پوشیدہ نعمتیں ہیں. یہاں پر مفسرین کے درمیان بہت گفتگو ہے کہ ظاہری نعمتوں سے مراد کیا ہے, باطنی نعمتوں سے مراد کیا ہے. مختلف اقوال ہے, انہی اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ ظاہری نعمتوں سے مراد جو ہے وہ نعمتیں ہیں جو انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے ہیں, جن کو مشاہدہ کرتے ہیں, یعنی نظر آنے والی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ نعام ظاہرہ کی جو ہے وہ مصادیق میں سے ہیں, جتنی بھی دنیا کی جو ہے نا وہ نعمتیں ہیں. اسی طریقے سے باطنی نعمتیں ہر وہ نعمتیں جو خدا نے انسان کو عطا کیا ہے, لیکن ان نعمتوں کو انسان اپنی ظاہری نگاہوں سے نہیں دیکھتے, لیکن وہ انسان کے حیات کے لیے, انسان کی زندگی کے لیے بہت اساسی اور بنیادی نعمتوں میں سے ہے. اب روایات میں متعدد روایات ہیں جن میں نعمت ظاہری کی تفسیر کی گئی ہے, اس کی مصداق کو بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو باطنی نعمتیں ہیں اس کو بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. بعض روایات میں یہ جملہ موجود ہے, باطنی نعمتوں میں سے ایک اساسی اور بنیادی ایک نعمت عقل ہے, فکر ہے, شعور ہے. خدا نے انسان کو جو امتیاز دیا ہے, جو فضیلت اور برتری عطا کی ہے ساری مخلوقات کے اوپر, وہ عقل کی بنیاد پر ہے. انسان اگر اشرف مخلوقات ہے تو اس کے پاس فکر ہے, اس کے پاس شعور ہے, اس کے پاس ادراک ہے. عقل جیسی عظیم نعمت خدا نے انسان کو عطا کیا ہے. وہ عظیم نعمت ہے عقل, جس کے ذریعے سے خدا کی معرفت ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے نبیوں کی نبوت کی معرفت ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے ائمہ کی ولایت اور امامت اور ان کے عظیم مقامات اور درجات کی شناخت اور معرفت جو ہے حاصل کی جاتی ہے. لہذا باطنی نعمتوں میں سے ایک بنیادی ایک نعمت وہ نعمت عقل، نعمت فکر اور نعمت ادراک ہے، متعدد روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے. دوسری روایات میں آیا ہے نعمت ظاہری سے مراد وہ امام ہے جو انسان کی نگاہوں میں، نگاہوں کے سامنے ہے، انسان کے سامنے ہے، انسان اس امام سے سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے اور دینی تعلیمات اور معارف الہی کو حاصل کرتا ہے. یعنی ظاہری نعمت سے مراد پیغمبر ہے، اور جو پیغمبر کے جو جانشین ہے ائمہ طاہرین، جو انسانوں کے سامنے ہے، جن سے ہم سوال کر سکتے ہیں، جو ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، نعام ظاہری سے مراد وہ امام ظاہر اور امام آشکار ہے جس سے ہم سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ہمارے سامنے ہے. لہذا نعام ظاہری کے مراد نعمت امام ظاہر ہے اور امام آشکار ہو جو ہمارے سامنے ہے. اور نعام باطنی سے مراد وہ امام ہے جو پردہ غیب میں ہے، اور خدا نے کئی مصلحتوں کی بنیاد پر اس ہستی کو، اس امام کو پردہ غیب میں جو ہے نا وہ رکھا ہے، لیکن اسی ہستی کی وجہ سے دنیا باقی ہے، دنیا چل رہی ہے، رمز بقائے کائنات وہی ہستی ہے جو پردہ غیب میں ہے. جیسے پیغمبر کا فرمان کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت نہ ہوتی، معصوم ہستی اگر پردہ غیب میں نہ ہو تو پوری کائنات نابود ہو جاتی. یعنی خدا کی جتنی بھی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، عنایات الہی ہے، ان سب کی حصول کا جو راز ہے وہ معصوم ہستی ہے، وہ ہستی جو پردہ غیب میں ہے. لہذا اس روایت میں آیا ہے کہ نعمت باطن سے مراد امام غائب ہے، نعمت ظاہر سے مراد امام حاضر اور امام ظاہر ہے. یہ روایت ہماری مستند اور معتبر کتابوں میں ہے. اس روایت کا متن آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. احمد ابن محمد نے حضرت موسیٰ بن جعفر، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا ہے. احمد ابن محمد کہتا ہے سألت سیدی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل وأسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنا. راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ نعم ظاہری سے مراد آشکار اور نمایاں ان نعمتوں سے مراد جو نظر آنے والی نعمتیں، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ باطن ہو، خدا نے نعمتوں کو دو حصے میں تقسیم کیا، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری نعمتوں کا مصداق کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور نعمت باطنی سے مراد کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا فقال الامام علیہ السلام، مولا نے اس سوال کا جواب دیتے فرمایا النعمت الظاہرہ الامام الظاہر. ظاہری جو نعمت ہے اس سے مراد امام ظاہر ہے، امام حاضر ہے جو ہمارے سامنے ہیں، جس سے ہم ہزاروں سوالات کرتے ہیں، خدا کی معارف کو ہم تک پہنچاتے ہیں، اور بندوں کو دین کی تعلیمات سے، خدا کی پیغامات سے آشکار اور پیغامات سے آشنا کرتے ہیں. وہ امام ظاہر نعام ظاہر کا جو مصداق ہے، یعنی خدا کی اساسی اور بنیادی نعمتوں میں سے اس نعمت کی وجہ سے دوسری نعمتیں حاصل ہوتی ہے، اس سے مراد نعمت ظاہری سے مراد امام وقت ہے، امام حاضر ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اس کے بعد فرمایا والباطنا الامام الغائب، اور نعمت باطن سے مراد وہ امام غائب ہے جو نگاہوں سے غائب ہے، نگاہوں سے پوشیدہ ہے اور لوگوں کے سامنے حاضر نہیں ہے. پھر راوی کہتا ہے جب امام نے فرمایا امام غائب بھی خدا کی نعمتوں میں سے ہے، تو راوی کہتا قلت له فیکون فی الائمۃ من یغیب، تو کیا ائمہ میں سے کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو پردہ غیب میں چلا جائے اور جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائے اور لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو جائے، کیا ایسا امام بھی ہے؟ تو امام نے فرمایا، حضرت موسیٰ بن جعفر نے فرمایا نعم یغیب عن ابصار الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره. مولا نے فرمایا ہاں، ایک ہستی ہے جو اس کائنات میں ہیں، اس دنیا میں ہیں، غائب ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا سے غائب ہے، اسی دنیا میں ہے اور اسی کائنات میں ہے اور لوگوں کے درمیان میں ہے، لیکن لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے. وہ ہستی جو ہے نا وہ لوگوں کو دیکھتی ہے، لوگوں کے درمیان میں ہے، حج کے موقع پر عرفات میں ہے،
اور شب جمعہ کو کربلا میں ہے, لوگوں کے سامنے ہے, لوگوں کے ساتھ ہیں, لیکن لوگ انہیں دیکھ نہیں سکیں گے, لوگوں کی نگاہوں سے وہ پوشیدہ ہوں گے. لیکن مولانا نے فرمایا اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ خدا جو ہے اپنا جو ہے نا ہادی کو پردے غیب میں لے جائیں تو اب ہدایت کا سلسلہ رک جائے. پردے غیب میں ہونے کے باوجود وہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے اور لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے, اور انہی کے ذریعے سے پوری کائنات میں خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہے. پھر مولا نے فرمایا وہ ہستی جو پردے غیب میں چلی جائے گی اور جو امام غائب ہے, ہوا ثانی عشر منا, وہ بقیت اللہ العظم حضرت رمز بقائے کائنات امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ائمہ میں سے بارہواں امام ہے, بارہویں جو حجت ہے وہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو جائیں گے اور پوشیدہ ہو جائیں گے. یسحل اللہ تعالی لہ کل عسر ویزل لہ کل صعب ویخرج لہ کنوز الارض. پھر مولا نے امام زمانہ کی عظیم جہانی اور الہی حکومت کا ذکر کیا ہے. ان کے پردے غیب سے آنے کے بعد خدا کا آئین پوری کائنات پر نافذ ہوگا اور تمام مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے, اور جتنے بھی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں اور عالم اسلام کی جو مشکلات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے, اور اسی ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کر دیں گے, اور تمام زمین کے جو خزانے ہیں, زمین کی جو کنوز ہیں, کان ہیں, وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں جو ہے پیش کرے گا, اور پوری کائنات جو ہے وہ عدل و انصاف سے جو ہے وہ بھر جائے گی, اور آئین الہی شرق و غرب میں نافذ کرنے والی جو ہستی ہے وہ امام زمانہ کی ذات ہے. ویقرب علیہ کل بعید ویذل له کل جبار عنید, اور جتنے بھی فاصلے ہیں وہ ان کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گے, سارے بعید جو چیزیں ہیں جو دور ہیں وہ ان کے ذریعے سے نزدیک ہو جائیں گے, اور جتنے بھی ظالم اور ستمگر بادشاہ ہے اور جتنے بھی ستمگر زمانے کے لوگ ہیں ان کو ان کے ذریعے سے پروردگار عالم ان کی اصلاح کریں گے اور ان کو ذلیل و خوار کریں گے. وَيُهْلِكُ كُلَّ عَدُوٍّ عَلَى يَدِهِ, جتنے بھی دشمنان خدا ہیں سب کو ہلاک کرنے والی جو ہستی ہے وہ آخرین حجت امام زمانہ کی ذات ہے. فَيَمْلَأُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَأَدْلَى بَعْدَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا, اور اسی ہستی کے ذریعے سے پوری کائنات عدل و انصاف سے بھر جائے گی, اور نظام الہی کو زمین پر نافذ کرنے والی جو ہستی ہے وہ یہی ہستی ہے. لہذا اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک اساسی اور ایک بنیادی نعمت وہ نعمت امام ہے, نعمت امامت ہے, نعمت ولایت ہے. ظاہر ہوں تب بھی نعمت ہے, باطن ہو تب بھی نعمت ہے, اور اسی نعمت کے بارے میں, اسی ولایت کے بارے میں ہر انسان سے قبر میں سوال ہوگا, پھر جب قبر سے نکل کر میدان حشر میں آئے گا اس وقت جو ہے نا ولایت کے بارے میں سوال ہوگا, اور جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے, کوئی بھی انسان پل صراط سے گزر نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس سے ولایت کے بارے میں نہ پوچھا جائے, اور وہی لوگ پل صراط سے گزر سکیں گے جن کی ہاتھوں میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت کا پروانہ ہو. جس کے ہاتھ میں ولایت کا پروانہ ہے وہ پل صراط سے برق رفتاری کے ساتھ, تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے اور جنت میں وارد ہوں گے, اور جو لوگ معاذ اللہ جان بوجھ کر اور لجاجت کرتے ہوئے, حد دڑمی کرتے ہوئے, حق اور حقیقت واضح ہونے کے بعد جو علی بن ابی طالب کی ولایت کے منکر ہوں گے, وہ باوجود اس کی بڑی عبادت والے ہوں گے, بہت اعمال اس نے کیے ہوں گے, لیکن پل صراط سے گزر نہیں سکیں گے, پل صراط سے وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. یہ روایت شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے. ابھی آپ کی خدمت میں میں حوالہ ذکر کرتا ہوں, پہلے جو ہے وہ روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ولایت علی ابن ابی طالب یتساءلون عنها فی قبورهم فلا يبقى میت فی شرق ولا غرب ولا فی بر ولا فی بحر الا ومنکر ونکیر یتساءلان عن ولایت علی ابن ابی طالب. امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا. ہر انسان سے جو ہے وہ جو بھی قبر میں وارد ہو جائے, مومن ہو کافر ہو، مسلمان، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، جو بھی انسان قبر میں وارد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جہاں توحید کا سوال ہوتا ہے، خدا کی ربوبیت اور الوہیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، سرور کائنات کی نبوت اور رسالت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اسی طریقے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں جو نا سوال کیا جائے گا. اور اگر اس نے اہل توحید ہے، خدا کی توحید کو وہ مانتا تھا، خدا کی ربوبیت اور الوہیت کو وہ تسلیم کرتا تھا، خدا کی عبادت اور بندگی کی ہے، پیغمبر کی نبوت کو بھی مانتا تھا، پیغمبر کی شریعت کو، نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے دین کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، اور پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، آن حضرت کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو بھی اس نے مان لیا ہے، تینوں سوال کا اگر اس نے صحیح سے جواب دیا تو جنت، یہ اس کی پھر قبر نہیں رہے گی، پھر یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ جو اس کا قبر ہے، خود مولا کائنات نے نجم البلاغہ میں فرمایا روزۃ من ریاض الجنہ، یہاں سے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. اور اس کو کہا جائے گا نم نومت العروس، انتہائی سکون اور راحت کے ساتھ زندگی بسر کرو، یہ تیری جنت ہے، اب تیرے لیے کسی قسم کے ٹینشن اور کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل توحید ہے، جو اہل نبوت ہے، اہل رسالت ہے اور اہل امامت ہے. لیکن اگر یہ خدا کی توحید کا منکر ہو، معاذ اللہ پیغمبر کی نبوت کا منکر ہو، علی ابن طالب کی اگر وہ ولایت کا منکر ہے، تو یہ قبر نہیں ہے، حفر من حفر النیران، تو پھر یہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. یہ جب سے قبر میں رکھا ہے قیامت تک اسی قبر میں جلتا رہے گا، عذاب پاتا رہے گا. پھر قیامت کے دن جب سوال ہوگا اور اس سے اعمال کا حساب ہوگا، پھر اس کو حقیقی جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا، ابد الآباد جو ہے وہ جہنم میں جلتا رہے گا. پیغمبر نے فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب یتساءلون عنها فی قبورہم، میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں ہر ایک سے سوال ہوگا جو بھی قبر میں وارد ہونے والا ہے. فلا یبقى میت فی شرق ولا غرب ولا فی بر ولا بحر، کوئی بھی میت دنیا میں نہیں ہے، چاہے وہ مشرق میں مرا ہو، چاہے وہ مغرب میں مرا ہو، چاہے وہ خشکی پہ مرا ہو، چاہے وہ سمندر میں مرا ہو، جہاں کہیں بھی مرا ہو اور اس کو دفن کیا گیا ہو. فرمایا الا ومنکر ونکیر یتساءلان عن ولایت علی بن طالب، شرق میں مرنے والا، غرب میں مرنے والا، خشکی پہ مرنے والا، سمندر اور پانی میں مرنے والا، جو بھی انسان ہوگا اس سے منکر اور نکیر، یہ دونوں قبر میں وارد ہوں گے اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں پوچھیں گے. تین سوال ہوگا قبر میں. پیغمبر نے فرمایا یتساءلان، سب سے پہلے منکر و نکیر یہ پوچھیں گے للمیت مر ربک، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے. خدا کی ربوبیت کے بارے میں سوال ہوگا، توحید کے بارے میں سوال ہوگا. وما دینک، اور تمہارا دین کون سا دین ہے، آیا دین اسلام کو تو نے قبول کیا ہے. ومن نبیک، اور تیرا نبی کون ہے، تیرا جس نبی کی نبوت کو تو مانتا تھا، کس کی نبوت کے تم ماننے والا ہے. ومن امامک، اور تیرا امام کون ہے. یہ سوال ہر ایک سے جو ہے نا وہ پوچھا جائے گا. اس روایت کو احقاق الحق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 485 پر اس روایت کو جو ہے نا وہ نقل کیا گیا ہے. لہذا اس روایت میں واضح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کوئی بھی مرنے والا ہو، اس سے جہاں توحید کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے، نبوت کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے، وہاں جو ہے امامت اور ولایت کے بارے میں سوال ہوگا، اور وہی انسان کامیاب رہیں گے جس نے اپنی پوری زندگی ولایت کی روشنی میں، امامت کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ جس نے زندگی جو ہے بسر کی ہو. اسی وجہ سے ہمارے تمام فقہا شروع سے لے کر آج تک، ابتدا سے لے کر آج تک جتنے بھی فقہا آیا ہے، سب نے یہ فتویٰ دیا ہے کئی مقامات پر تلقین کا پڑھنا ضروری ہے تاکہ مرنے والا اس یقین کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، ولایت کے ساتھ چلا جائے، کہ جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو اس وقت تلقین کا پڑھنا ضروری ہے. تو تلقین میں یہی جملے ہیں، یا فلان ابن فلان اسمع افہم اذا آتاک الملکان المقربان وسألاک عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن امامک فلا تخف ولا تحزن اللہ جل جلالہ ربی و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی والاسلام دینی والقرآن کتابی وعلی ابن ابی طالب امامی وان الحسن امامی، یہ پوری تلقین ہے جس میں مرنے والے کو یہ سکھایا جاتا ہے، اس کو ہلاتے ہیں، اس کو ہوش دلاتا ہے، اب تو قبر میں وارد ہو چکا ہے، ہوش میں آ جا اور سمجھ لو، سن لو، اسمع افہم، سمجھ لو اور سن لو، اب تجھ سے سوال کیا جائے گا، تیرے پروردگار کے بارے میں سوال ہوگا، تیرے دین کے بارے میں سوال ہوگا، تیری کتاب کے بارے میں سوال ہوگا، نبی کے بارے میں سوال ہوگا اور ولایت کے بارے میں سوال ہوگا، گھبرانا نہیں، منکر و نکیر سے ڈرنا نہیں اور گھبرانا نہیں، وہ اگر خدا کے بارے میں پوچھے تو کہنا اللہ جل جلالہ ربی، نہایت جو عظمت والی ذات ہے پروردگار عالم وہ میرا پروردگار ہے، اور رحمت للعالمین ختمی مرتبہ وہ میرا نبی ہے، آخرین کتاب قرآن میری کتاب ہے، اس کے بعد کہہ دینا میرا پہلا امام علی ابن ابی طالب ہے، دوسرا جو ہے حسن ابن علی ہے، تیسرا جو ہے حسین ابن علی ہے، اسی طریقے سے ہر ایک امام کا نام لیتے ہوئے امام زمانہ تک پہنچتا ہے، اور والقائم حج امامی کے آخری جو میرا امام ہے وہ حضرت بقیت اللہ الاعظم ہے، اس کے بعد پھر یہ جملہ بھی بتایا جاتا ہے سبتک اللہ بالقول ثابت، خداوند تجھے ثابت رکھے اسی نظریے پر، اسی عقیدے پر کہ تو دنیا میں اہل ولایت تھا، اہل امامت تھا، اور جب تم قبر میں تم وارد ہو گئے ہو اسی ولایت پر، اسی امامت پر خدا تمہیں ثابت اور ہمیشہ مستحکم جو ہے نا وہ رکھے، لہذا اس تلقین میں بھی یہ بات واضح اور آیا ہے، اور تمام عالم اسلام کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ قبر میں سوال ہوگا، ہر انسان سے پوچھا جائے گا، اب کیا پوچھا جائے گا، کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں روایات نے بیان کیا ہے، اعتقاد سے سوال ضرور ہوگا، یعنی جہاں عمل کے بارے میں بھی آیا ہے روایات میں، نماز کے بارے میں بھی سوال ہوگا، زکوٰۃ کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور خمس ہے، بہت ساری واجبات ہے، آئے تو واجبات کو بجا لاتا تھا یا نماز پڑھتا تھا نہیں، ان سے بھی سوال ہوگا، لیکن ان سے پہلے جو اساسی اور بنیادی سوال ہے وہ توحید کا سوال ہے اور نبوت کا سوال ہے اور اسی طریقے سے امامت اور ولایت کا سوال ہے۔ ایک اور روایت بس آپ کی زحمتوں کو میں تمام کرنا چاہتا ہوں، اس روایت کو انس ابن مالک نے سرور کائنات ختمی مرتبت سے نقل کیا ہے، لکل شیئن جواز و جواز الآخرتی حب علی ابن ابی طالب، ہے ہر ایک چیز کے لیے پاسپورٹ ہے، گزرنے کا ایک وسیلہ ہے، آخرت کا جو پاسپورٹ ہے یہ اگر ہے تو صراط سے گزر سکتا ہے، وہ جنت میں جا سکتا ہے، خدا کی مغفرت پا سکتا ہے، وہ رحمت الہی کا مستحق ہوگا، آخرت کا جو پاسپورٹ ہے وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت ہے۔ اس روایت کا متن آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک اور روایت، پیغمبر نے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو عمل احد عمل سبعین نبیا لم يدخل الجنہ حتی يحب هذا اخی علی، پیغمبر نے فرمایا، قسم ہے ذات حق کا جس کی قبضے قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری جان جس کی قبضے قدرت میں ہے، اس ہستی کی قسم، کوئی بھی انسان اگرچہ اس نے 70 نبیوں کی عبادت کیا ہو، 70 نبیوں کے عمل لے کر قیامت میں آیا ہو، وہ پل صراط سے گزر نہیں سکتا ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت اس کے دل میں نہ ہو۔ اب آئیے اس روایت کو آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ انس ابن مالک، یہ روایت جو ہے وہ انس ابن مالک سے ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامہ ونصب الصراط علی جہنم لم یجز علیہ احد الا من کان معہ جواز فیہ ولایت علی ابن ابی طالب وذلک قوله تعالی وقفوہم انہم مسئولون یعنی عن ولایت علی ابن ابی طالب۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جہنم کے اوپر پل صراط کو نصب کیا جائے گا، پل صراط جہنم کے اوپر نصب ہوگا اور ہر انسان کو اسی پل صراط سے گزر کے جنت میں جانا ہوگا، جو پل صراط سے گزر سکا وہ جنت میں وارد ہو گیا اور جو پل صراط سے پھسل گیا وہ سیدھا جہنم میں جو ہے وہ گر گیا، اور پل صراط کو نصب کرنے کے بعد کوئی بھی شخص پل صراط سے گزر نہیں سکے گا مگر اس سے پوچھا جائے گا میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں، اور جس کے ہاتھ میں ولایت کا پروانہ ہو ولایت کا جواز ہو وہ پولیس رات سے گزر سکے گا، اور اگر اس کے ہاتھ میں ولایت کا پروانہ نہ ہو تو اس کو پولیس رات پر ٹھہرایا جائے گا، اس سے سوال ہوگا۔ پھر سورہ مبارک صافات کی آیت نمبر 24 ہے، اس آیت کی پیغمبر نے تلاوت فرمائی کہ قرآن پاک کی یہ آیت، وقفوہم انہم مسئولون، ان کو ٹھہراؤ، سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ کیا سوال ہوگا، کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ پیغمبر نے فرمایا میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر اس کے پاس ولایت ہے تو وہ پل صراط سے گزر سکے گا، اور اگر اس کے پاس ولایت نہیں ہے تو وہ پل صراط سے نہیں گزر سکتا ہے۔ تو مومنین کائنات، کائنات کے تمام مسلمین، مومنین، اہل اسلام، اہل قرآن، ہم سب پر پیغمبر کی جو انتہائی اہم ترین سفارش ہے، پیغمبر کی جو اہم ترین تعلیم ہے، جو 120,000 کے مجمع میں سرور کائنات نے اصحاب کے سامنے اور پیغمبر کے بہترین صحابیوں کے سامنے سب کو جو بتایا، وہ یہی پیغمبر کی سفارش ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس جس کا میں نبی ہوں، جس جس کا میں رسول ہوں، اس کا علی بن ابی طالب ولی ہے۔ لہٰذا دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، خدایا ہمیں پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور اس عظیم حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہمیں ولایت کی معرفت حاصل کرنے کی، اور ولایت کی روشنی میں، امامت کی روشنی میں اپنی پوری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا آخرین حجت رمز بقائے کائنات امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔